حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا وسید الاولین والآخرین، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلند تر صلوات پر، ارباب ولا کا مجمع ہے اور انشاءاللہ اہل ذوق کا مجمع ہے۔ مجھ سے پہلے جو پیشخانی میں اشعار پڑھے گئے، ان اشعار نے ایک کیفیت پیدا کر دی، اور گزشتہ جو چند شبوں سے مجلسے میں پڑھ رہا ہوں کراچی میں، ان مجلسوں میں مسلسل ایک مضمون چل رہا ہے، ایک موضوع چل رہا ہے، انشاءاللہ موضوع اور مضمون کے فرق کو سمجھتے ہوں گے اہل نظر۔ مضمون تو بدلتا ہے، موضوع مستقل رہتا ہے۔ موضوع مستقل رہتا ہے، لیکن اسی موضوع کو برتنے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے مضمون بدلتا رہتا ہے۔ اکیڈمک اصطلاحوں میں، علمی اصطلاح میں، علمی ٹرمینالوجی میں اسے یہ کہیے کہ تھیم ایک ہوتی ہے، تھیسس تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اسی بات کو کتنی لطافت سے انیس نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ فرق یہ ہے کہ انیس نے یہاں مضمون جس معنی میں استعمال کیا ہے، وہ معنی ہے جو موضوع کے معنی ہے۔ اب یہ ایک خلاق سخن کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک لفظ کے معنی لے کے دوسرے لفظ میں سمو دیتا ہے، اور اس صنعت کو صنعت تضمین کہتے ہیں۔ اب جو لوگ صنعت تضمین کی تمام تعریفوں سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ اعتراض کریں گے کہ جناب کو تضمین کی بھی خبر نہیں، تضمین کسے کہتے ہیں؟ تضمین تو یہ ہے کہ کسی کا مصرع لیا اور اس پر آپ نے اپنا مصرع لگا دیا، اسے تضمین کہتے ہیں۔ جناب یہ ایک تعریف ہے تضمین کی، تضمین کی یہ ایک تعریف ہے، لیکن تضمین یہ ایک علم بلاغت کی اصطلاح بھی ہے جہاں کسی ایک لفظ میں، کسی ایک فعل میں دوسرے فعل کے معنی پنہا کر کے برتا جائے، اسے بھی تضمین کہتے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ کبھی کبھی اعتراضات لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اس فقیر کی زبان یا اس فقیر کا مقصد نہیں سمجھتے، ورنہ اعتراض کا محل ہوتا نہیں ہے۔ غیر معصوم شخصیتوں سے، ایک عجیب سا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے جو عموماً منبر پہ نہیں کہتا ہوں، زیر منبر کہتا ہوں، زیر منبر کہتا ہوں اپنے ادبی دوستوں سے، لیکن آج منبر پہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اس قسم کے جملے ہمارے بزرگ ذاکرین، خطباء، شعراء نہیں کہا کرتے تھے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے زندگی میں تین عشق کیے ہیں اور تینوں مردوں سے، تینوں بڈھوں سے، مگر تین عشق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میاں کبھی کسی غیر معصوم سے عشق نہ کرنا، ورنہ آخر میں کہیں نہ کہیں ندامت ہوگی۔ اس جملے میں کوئی پیغام ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ عشق حقیقی، عشق مطلق، محبت حقیقی، محبت مطلق، یہ صرف اور صرف اور صرف حق ہے معصوم کا۔ اور معصوم بس 14 ہیں ہماری فہرست میں۔ جب آپ کسی پہ اعتراض کریں تو اس کی شخصیت کا ظاہر و باطن پیش نظر تو رکھیں، کسی پر بھی۔ اب 60 برس سے زیادہ ہو گئی ہے میری عمر اور 40 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں خدمت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین۔ اور اس 40 برس میں میں نے نماز جمعہ بھی بہت پڑھائی ہے، خطبات جمعہ دیے ہیں، مجلسیں پڑھی ہیں۔ ایک چیز خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ میں نے منبر سے ہمیشہ دشمنان اہل بیت، دشمنان توحید، دشمنان نبوت، دشمنان اہل بیت یا دشمنان مکتب اہل بیت کا دفاع کیا ہے، اپنی ذات سے کبھی دفاع نہیں کیا۔ میں کیا ہوں کہ خود کو موضوع بناؤں منبر پر؟ میں اپنی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے ایک جملہ بھی دفاع کے لیے کہوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ہمارا دفاع کرنے والے بہت سے ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاص سے واقف ہیں، اور اخلاص آپ کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ اخلاص اخلاص نہیں رہ جائے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس فقیر کی ایک آرزو یہ ہے کہ ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے اتنی کامل وابستگی رکھیں، ان کا ایسا عرفان رکھیں، ایسی معرفت رکھیں کہ مسلسل ارتقاء کا سفر جاری رہے، بلند سے بلندتر ہوتے رہیں، کہیں ہمارا سفر ٹھہر نہ جائے۔ اب یہ جملہ کہیں بھی ہو، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ سب سے آگے نظر آنے چاہیے، ادب ہو، شاعری ہو، فلسفہ ہو، تنقید ہو، تخلیق ہو، سائنس ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، سماج ہو، جتنے شعبے ہیں زندگی کے سب میں آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے. اور یہ مطالبہ آپ کا آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. امام سے پوچھا گیا کہ آقا ہمارا شیعہ کیسا، آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک جعفری کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بستی میں جائے اور کسی سے بھی یہ سوال کرے کہ اس بستی کا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو لوگ جس کی معرفی کرائیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارا شیعہ ہونا چاہیے. اس کے کیا معنی ہے کہ علم میں، ادب میں، اخلاق میں، جود و سخا میں، ہر اعتبار سے ایک شیعہ آل محمد، ایک شیعہ علی ابن ابی طالب، ایک جانثار و عزادار و سوگوار حضرت سید الشہداء، اور ایک جعفری سب سے سارے زمانے سے بہتر ہونا چاہیے. اب جملہ بدل دوں تو کسی اور کو، یعنی امام کا ایک شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے فرشتے رشک سے دیکھیں. ایک عام شیعہ، ایک عام مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رش کی نگاہ سے دیکھیں. اب مشکل کیا ہو جاتی ہے، آپ تو واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، شاید میری محبت میں کر رہے ہیں. بات کو سمجھیں، اگر میں کسی عالم و فقیہ کی تعریف میں کہوں کہ اس کو انبیاء یا ملائکہ رش کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے. میں اپنی ذات سے دفاع نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واضح کر رہا ہوں. اعمال کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، اس میں روایات معصومین میں یہ مضامین عام انسانوں، عام مومنین کے لیے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے، شریعت اور ولایت کے مطابق کرے اور قرآن سکھائے، تو روز محشر جو والد اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا یا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا وفادار ہوگا، روز محشر اس کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جسے ساری خلقات رشک کی نگاہ سے دیکھے گی. تو کیا باقی سب کی توہین ہو گئی؟ یہ مضمون میرا نہیں، معصوم کا ارشاد ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک حافظ قرآن، اس کے سر پہ روز محشر ایسا تاج ہوگا نور کا کہ سب اسے رشک سے دیکھیں گے. اب رشک سے دیکھیں گے تو جو دیکھیں گے ان کی توہین ہو رہی ہے. یہ لسان معصوم کو بھی سمجھا یا ٹیلر میڈ سینٹنسز رٹ کے ذاکر بن جانا اور ہے، اور حقیقت دین کو اور حقیقت ولایت معصوم کو اور حقیقت مودت کو جذب کر کے اس کی ترجمانی کرنا اور ہے. اب پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض ہو جائیں گے لوگ، ناراض ہو جائیں، ناراض ہو جائیں. نہ آپ کی ستائش کی مجھے پرواہ ہے، نہ آپ کی ناراضگی کی. نہ آپ ہمیں جہنم میں بھیج سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں جنت عطا کر سکتے ہیں. شیخ با خود باش، اپنی اپنی فکر کیجئے۔ آپ میں سے کسی کو اللہ نے جنت و جہنم کا قاسم نہیں بنایا ہے، قسیم جنت و نار تو بس علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ معاشرے میں انتشار کیوں ہوتا ہے؟ ایک فنکار دوسرے فنکار کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک شاعر دوسرے شاعر کے خلاف تبصرے کر رہا ہے، ایک خطیب دوسرے خطیب کے خلاف تبصرے کر رہا ہے۔ ان تبصروں کی گنجائش، بعض تبصرے مخلصانہ ہوتے ہیں، اس دل اسے قبول کرتا ہے، لیکن بیشتر تبصرے وہ ہوتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نعوذ باللہ، صد ہزار بار نعوذ باللہ، پہلے کہہ چکا ہوں اور خود بانی مجلس میں کہا، آپ ایسی باتیں نہ کہا کیجیے۔ ہم نے آج عزاداری کو، میں تعلیم کے متعلق کہا کرتا تھا، پہلے تعلیم ایک عبادت سمجھ کے حاصل کرتے تھے لوگ، اور عبادت سمجھ کے تعلیم دیتے تھے، اب تعلیم تجارت ہو گئی۔ ایجوکیشن، پہلے عبادت تھی، اب کیا ہو گئی؟ تجارت۔ افسوس یہ ہے، اسی کراچی میں بہت پہلے میں نے آرٹس کاؤنسل کے ایک سیمینار میں یہ جملہ کہا تھا، جسے آپ کے شہر کراچی کے انگریزی اخبار ڈان نے کوٹ کیا تھا اپنے ایڈیٹوریل میں، کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری، مذہب انڈسٹری بن گیا۔ اور افسوس یہ ہے، جو جذبے سے، سچے جذبے سے عزاداری کرتے ہیں، ان کے خاک قدم میری آنکھوں کا سرما ہے، مگر عزاداری بھی انڈسٹری بن گئی۔ بن گئی یا نہیں بن گئی؟ اس مجمع میں کوئی کہے کہ نہیں بنی ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں جی جی جی، بن گئی بن گئی بن گئی۔ تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ للہیت کہاں رہ گئی؟ ولا کہاں رہ گئی؟ ولایت کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی؟ اور فرما رہے آپ، جملے تو اور بھی کہنے کے ہیں، اصلاح کے لیے، اپنے اور آپ کے اصلاح کے لیے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں مخلص ہیں، جو مولائی ہیں مولائی ہیں، ان کی شناخت کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی شناخت کے لیے کسی عینک کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر کتنے ایسے ہیں جو صرف عوض اور معاوضے کے مقابلے میں ذاکری کرتے ہیں اور سوز خانی کرتے ہیں اور نوحہ خانی کرتے ہیں۔ میں نے ایک سے زائد مرتبہ خراج عقیدت پیش کیا ہے مرحوم پروفیسر شہید سبط جعفر کو، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے۔ شاعر بھی تھے، استاد بھی تھے، فنکار بھی تھے، عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے بھی تھے، اور میں گواہ ہوں کہ کس قدر ان کے اندر خضوع و خشوع و خاکساری و انکسار تھا۔ اس کو میں ہمیشہ اس لیے یاد رکھتا ہوں، اس شخص کو، کہ اس نے سوز خانوں کی تربیت کی صرف اس جذبے سے کہ مولا کا کوئی فرش عزا بغیر ذکر کے نہ رہ جائے۔ ہمارا ابد تک سلام اسے۔ لیکن تو اب جو مخلص سوز خان ہے، جو مخلص ذاکر ہے، جو مخلص خطیب ہے، جو مخلص نوحہ خان ہے، اسے میرا جملہ ہرگز برا نہیں لگے گا جب میں یہ کہوں گا کہ برا لگے گا نہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. اخلاص کا رشتہ دھندھل کا نہیں ہوتا. سچی محبت اور اخلاص کے رشتے میں جو روشنی ہوتی ہے وہ ملگجی روشنی نہیں ہوتی، بڑی شفاف روشنی ہوتی ہے. تو جو مخلص ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گا. جو کرتے ہی ہیں یہ سب صرف لفافے کے لیے، انہیں جملہ زہر لگ جائے گا، کہیں گے یہ عزاداری کا دشمن ہے. اور سن چکا ہوں یہ، میں نے جب اس سے پہلے کہا تھا کہ خدا را عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیے، تو فوراً جواب آیا کہ یہ خود عزاداری کا دشمن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جوانان عزیز؟ اب بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، آئے گا انقلاب و طوفان. اگر یہ تمام صرف پیسے کی خاطر ذکر کرنے والے کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین تو تھیلیاں نہیں بانٹ رہے تھے، امام حسین کربلا میں لفافے اور پیسے اور اشرفیاں نہیں بانٹ رہے تھے. اشرفیاں تو بٹ رہی تھیں عمر ابن سعد کے لشکر میں. ارے پہلے اپنی نیت درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنا شملہ درست کریں، اپنا رشتہ اور اپنی نسبت آقا ابو عبداللہ الحسین سے درست کریں. سبط جعفر مرحوم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا ویسا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. میں بھارت میں رہتا تھا، وہ یہاں رہتے تھے، مگر وہ میرے کام کی قدر شناسی جانتے تھے، میں ان کے کام کی قدر شناسی جانتا ہوں. سب سے پہلا شخص یہ فقیر ہے جس نے سوز خانی کے فن اور سوز خانوں پر پوری ایک کتاب تصنیف کروائی. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں عزاداری سے جڑی ہوئی ہر چیز عزیز ہے اور ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں اور ہر سطح پہ حفاظت چاہتے ہیں، لیکن اس میں کرپشن نہیں چاہتے، اس میں انحراف نہیں چاہتے. اور چونکہ سب غیر معصوم ہیں تو بڑے سے بڑا کوئی فنکار ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے. جہاں اچھی بات کہے گا داد دیں گے، جہاں ٹھوکر کھائے گا ہماری نگاہ میں ٹوکیں گے. صنم پرست تو نہیں ہے نا ہم، بت پرست تو نہیں ہے نا ہم، شخصیت پرست تو نہیں ہے ہم. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی بڑے سے بڑا ہو، پورا دبستان اجتہاد کیسے چلتا ہے؟ احترام اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، یہ مرجع تقلید جسے آپ کہتے ہیں، یہ 60 برس، 70 برس، 80 برس، 90 برس تک علوم آل محمد حاصل کرتے رہتے ہیں اور جب ممبر پر آتے ہیں درس خارج کہنے کے لیے تو نیچے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ برملا اعتراض کرتے ہیں، استاد یہ بات آپ نے درست نہیں کہی. اور وہ سنتے ہیں غور سے اور کبھی غور کرتے ہیں اور کبھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے میری بات نہیں سمجھی، پھر غور کرو. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض وقت استاد مرجع تقلید عالم وقت جسے ساری دنیا سمجھتی ہے وہ درس کہہ رہا ہے. اب بات آ گئی ہے تربیت سے متعلق ہے یہ، تو میں مثال میں عرض کر کے آگے بڑھوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ باتیں وہ تکبند نہیں سمجھ سکیں گے جو غلط قافیہ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں شاعری میں اور اپنے کو شاعر اعظم سمجھتے ہیں، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، صلاحیت نہیں ہے، اس بلندی پہ ہے نہیں. تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آیت اللہ العظمہ خوئی سید ابو القاسم خوئی. ان کا ایک اعزاز ہے, معلوم ہے کیا ہے؟ اس وقت اس پورے کرہ ارض پر, اس پورے کرہ ارض پر جتنے بھی صاحب امامہ جینوئن اصلی پڑھے لکھے مجتہد اور فقیہ ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست ان کا شاگرد یا ان کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو. ایک ایک قسم کھانے کو ایک, یہاں تک کہ ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای بھی آغائے خوئی کے براہ راست بھی شاگرد ہیں اور بالواسطہ شاگرد بھی. اس لیے کہ کچھ عرصہ, تھوڑا مختصر عرصہ صحیح, لیکن وہ نجف اشرف تشریف لائے تھے آغائے خامنہ ای, اور انہوں نے آیت اللہ محسن حکیم کے درس میں شرکت فرمائی, آیت اللہ خوئی کے درس میں شرکت فرمائی, اور بزرگان کے درس میں شرکت فرمائی, ان کی صحبتیں میں صحبتوں میں حاضر رہے. تو آغائے خوئی با ان عظمت و جلالت مسجد خضرا میں درس کہہ رہے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی, آپ نے یہ نقطہ درست نہیں فرمایا, آپ نے یہ دلیل غلط دی, اور وہ سب کو سن رہے ہیں. یہ ہے درس خارج, یہ ہے تعلیم, یہ ہے تعلم. غور فرما رہے ہیں آپ, جو حیثیت آغائے خوئی کی فقہ و اصول میں ہے وہ صرف شیعہ نہیں سنی بھی تسلیم کرتے ہیں, اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے انیس کو صرف شیعہ نہیں مانتے سنی بھی مانتے ہیں, جتنے جہاں جہاں تک اردو والے ہیں سب انیس کو تسلیم کرتے ہیں. تو آغائے خوئی کی وہی حیثیت ہے فقہ میں جو انیس کی حیثیت ادب میں ہے. فقہ کا طالب علم اگر اعتراض آغائے خوئی پہ کر سکتا ہے تو ادب کا کوئی طالب علم انیس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے, اس سے انیس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ایک بات حاصل ہوگی کہ فکر ادبی کہیں زندہ ہے, متحرک ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے, یہ نشان قائم ہو جائے گا, مگر بشرطے کہ کوئی آگے بڑھنا تو چاہے, کوئی آگے بڑھنا تو چاہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے والے. اب میں آپ کو ایک مثال جو دے رہا تھا وہ دے کے اور پھر آتا ہوں انیس کے ذریعے سے. آج سنیے گا مدح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آیت اللہ العظمہ ابو القاسم خوئی تشریف فرمائے, درس کہہ رہے ہیں, ان کے ایک شاگرد آیت اللہ سید محمد علی ابطحی اصفہانی نجف میں تھے, ان کے درس میں رہتے تھے ابتدائی حلقوں میں. انہوں نے آغا پر ایک اعتراض کیا, استاد پر اعتراض کیا. دیکھو تعلیمی اور ترقی فکر الگ ہوتی ہے اور جامد زوال پذیر فکر الگ ہوتی ہے. آغائے خوئی پر کس نے, اور یہ آیت اللہ سید محمد علی ابطحی ان کا شاگرد یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اور خود آیت اللہ ابطحی نے اس فقیر کو یہ واقعہ سنایا مسکرا کے, اور وہ خط دکھایا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اساتذہ ہوں گے اس بزم میں اس جلسے میں اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ اس اسپرٹ کو سمجھیں گے کہ کس اسپرٹ سے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. میں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا, جو اچھے ماں باپ نہیں ہیں انہیں برا لگا ہوگا, لیکن جو اچھے ماں باپ ہیں انہیں اچھا لگا. آپ کا بچہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے, کتنا ہی بڑا کارنامہ, آپ خوب شاباشی دیجئے, خوب انعام و اکرام دیجئے, آخر میں ایک جملہ ضرور کہیے گا, بیٹا یہ کام تو بہت اچھا کیا مگر تم اس سے بہتر کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اپنا ہی جملہ دہراتے اچھا نہیں لگتا. اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے یہ سخت زمین رکھی ہے تاکہ آپ اب اس سے زیادہ پستی میں نہ گریں, لیکن سر کے اوپر جو آسمان رکھا ہے وہ اتنا بے کراں بلندی پر ہے, ایسی بے کراں بلندی پر ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے جتنا بلند ہو سکو, جتنا بلند ہو سکو, جتنا بلند ہو سکو, جتنا اٹھ سکو اٹھو. مشیت کا تقاضا یہ ہے. جتنے حیوان ہیں دنیا میں سب کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, شیر اس کا سر بھی ایسے ہی ہے, پرندے پرواز کرتے ہیں مگر سر ان کا ایسے ہے. تو تمام مخلوقات جو زندہ مخلوقات ہیں ان میں صرف اور صرف اور صرف یہ اعزاز اللہ نے بشر کے لیے رکھا ہے, انسان کے لیے رکھا ہے کہ اسے مستقیم القامہ اور سر فراز بنایا. یہ سر اونچا رکھو اور اونچا رکھنے کے سلیقے سیکھو. سر بلندی کا سلیقہ گستاخی نہیں ہے, سر بلندی کا سلیقہ محبت ہے, مودت ہے, تحقیق ہے, تعلیم ہے, ترقی ہے, ارتقا ہے. ترقی کرو, ترقی ہر فن میں, ترقی کرو ہر فن میں. اور عشق آل محمد میں بھی کچھ اور آگے بڑھ کے تو دکھاؤ. کہاں پہنچ چکا ہے ہمارا معاشرہ. ان جوانوں کی روحوں کو سلام اور ان زندہ عزاداروں کو سلام میں بار بار کہہ چکا ہوں جو سر فروشی اور جاں فروشی کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر جو ہمارے عوام کے ذہنوں میں ہے, کیا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے. مولوی بھی یہی سکھا رہا ہے اور مومن بھی یہی سیکھ رہا ہے. چھوٹی 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 دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آقا حسین کی زیارت عاشورہ پڑھو. آقا سے لینے کے لیے, اللہ سے لینے کے لیے, دنیا سے لینے کے لیے, دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے, اس جذبے سے بھی تو پڑھو زیارت عاشورہ کہ آقا یہ جان قبول فرما لیجئے اپنی راہ میں. اس خدا کی قسم اس شعور و جذبے سے کتنے پڑھتے ہیں, کتنے پڑھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ضرورتیں دنیاوی, دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کرتے ہو خدا سے خون حسین کا واسطہ دے کر. اللہ اکبر. یہی ترقی کی مقام ولا میں, مقام مودت میں, مقام محبت میں, مقام ولایت میں, مقام اخلاص میں, مقام للہیت میں. یہی آپ کی ترقی ہے کہ خون حسین کے بدلے میں دنیا کی لذتیں مانگو. یا مقام عشق حسین کا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو ٹھوکر مارو اور خدا کی راہ میں جاں فروشی کرو. خدا کی راہ میں جاں فروشی کرنے والوں کا نمونہ ہے حزب اللہ, اس لیے میں اس کو داد دیتا ہوں. اور کیا چیز ہے, میں نہ لبنان کے رہنے والا نہ ان سے کوئی تعلق, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, کیا اہل بیت بیٹھ جاؤ بیٹا, تب تک کھڑے رہو گے, آج ہم بہت لمبی جزاکم اللہ. ہم اگر امام خمینی کی ستائش کرتے ہیں، حزب اللہ کی ستائش کرتے ہیں، رہبر معظم کی ستائش کرتے ہیں، تو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آزاداری کی انقلابی روح سے آشنا کیا۔ دو قسم کا آزادار ہے، ایک وہ جو آقا حسین کے خون کا واسطہ دے کے دنیا کی پست ترین لذتیں مانگتا ہے، ایک وہ آزادار ہے جو آقا کا علم ہاتھ میں لے کر خدا کے لیے جعفروشی کرتا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس قسم کا آزادار بننا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہاں کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم اس کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، مگر مزید کمزور بناتے جائیں ہم ایسی تقریر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پست ہو تو پستی میں رہو، کمزور ہو تو کمزور رہو، جاہل ہو تو جاہل رہو، نادان ہو تو نادان رہو، خبردار ترقی کا خواب بھی نہ دیکھنا۔ نہیں، یہ گفتگو ہم سے نہ سماعت فرمائیے گا، اس کی توقع نہ رکھیے گا ہم سے۔ آپ ہمارے اوپر سنگ بارانی بھی کریں، پتھر بھی برسائیں، تب بھی میں وہ کہوں گا جسے حق سمجھتا ہوں۔ جتنی طاقت آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ میں ہے استعمال کر لیجئے، کیجئے بسم اللہ۔ ارے ہم تو حضرت امیر المومنین اور سرکار سید الشہداء کی سواریوں کے نعل میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہیں، دنیا پرستوں نے انہیں کیا کیا کہا۔ دنیا کی لذتوں میں غرق لوگ قلندر نہیں ہوتے۔ قلندر دیکھنا ہو تو جا کے بو علی شاہ قلندر کو دیکھو، اور اس کی سیرت دیکھو کیسا تھا وہ قلندر۔ آج بھی اس کی قبر سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، آج بھی وہاں جا کے یہ اعجاز نظر آتا ہے کہ سوائے پنجتن کے اور کسی کا ذکر وہاں ہوتا نہیں۔ چونکہ اس کے ہاں یہ کرامت ہے کہ سوائے پنجتن کے اس کے ہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے آپ بو علی شاہ قلندر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی شان خمینی کی ہے، خمینی چونکہ محمد و آل محمد کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، چونکہ فقہ جعفری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے جیسے بو علی شاہ قلندر احترام کا مستحق ہے، ویسے ہی خمینی احترام کا مستحق ہے۔ اپنی اپنی سیاسی وفاداریوں کو یا مادی وفاداریوں کو مذہب کے پردے میں نہ لاؤ۔ بو علی شاہ قلندر عظیم عارف، عظیم عارف، ان کے وہ دو مصرے یا ان کے اشعار تو آپ کو خود یاد ہوں گے، اب میں ممبر سے کیا دہرا ہوں، اس لیے میں اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ جو حقیقی ولا کیا ہے، میں نے پھر کہا ہر میدان میں ترقی کریں نا، علم میں ترقی کریں، سائنس میں ترقی کریں، ادب میں ترقی کریں، تعلیم میں ترقی کریں، یا آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے ہمیں نہیں اچھے لگتے۔ جب غریب بستیوں میں جاتا ہوں تو غربت زدہ چہرے ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ غربت سے، اللہ، اللہ کا رسول، ائمہ اہل بیت افلاس سے، ناداری سے، غربت سے، ظاہری دنیاوی کمزوری سے کسی کا چہرہ زرد ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ساری دنیا تسخیر کرو اور خوف خدا سے چہرہ زرد ہو۔ وہ رنگ رخ اللہ کو پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہت سی سطحوں پر، بہت سے زاویوں سے دین کو غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ مثلا زہد کی تعریف ہی، تقوی کی تعریف بہت زمانے تک ایسے ہوتی رہی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے متقی انسان متقی نہیں ہوتا۔ معاف کرنا عزیزو، وہ تمہاری زبانوں سے سنا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں جوانوں، کہ معلوم ہوا تقوا نہیں ہے، انہیں تو لقوا ہو گیا ہے. تقوا ایک بلند مقام زندگی ہے پوری فعالیت کے ساتھ، پوری دینی مذہبی روحانی عرفانی سماجی حیاتی تمام فعالیتوں کے ساتھ ایک پاکیزہ مقام کا نام ہے تقوا. زہد، زہد کیا ہے؟ اس شاعروں نے جو زاہدوں کا مذاق اڑایا ہے وہ اسی لیے ان کو جواز ملا کہ سب کو تو زہد کا درس دیتے ہیں اور خود دنیا کی کوئی لذت ترک کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک مجلس بغیر لفافہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے. دنیا کو درس ہے، دنیا کو درس ہے کس بات کا؟ زہد. زہد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کمائیں نہیں، دنیا تسخیر نہ کریں، دنیا پہ اقتدار قائم نہ کریں. زہد اس کا نام ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے مسخر ہو لیکن دل دنیا سے نہ لگا ہوا ہو، دل اللہ سے لگا ہوا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں گے. اب سنیں جناب، گزشتہ کئی شبوں سے جو موضوع چلا ہے فرمائش کے تحت کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کے تعلق سے گفتگو ہو، تو وہ گفتگو تو ہوگی، وہ گفتگو ابھی ہوگی، آج میری بنا اختصار پر نہیں ہے. آج بنا اختصار پہ نہیں ہے تو آپ سننے کے لیے تیار رہیں، لیکن میں اس واقعے کو نقل کر دوں جو ادھورا رہ گیا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی درس کہہ رہے ہیں اور آیت اللہ یعنی اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ، نیچے جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ ہے. ہاں وہ مرتبہ ہوتا ہے، درس خارج کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عظمیٰ جن میں لگ جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالہ عملیہ دیتے ہیں اور جن کی تقلید ہوتی ہے، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب مجتہد ہوتے ہیں یا اکثر اس میں سے مجتہد ہوتے ہیں، تقلید کے لیے اپنے کو پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ استاد موجود ہے، بزرگ موجود ہے، سینئر موجود ہے. تو انہوں نے آیت اللہ ہے سید محمد علی ابتہی نے ایک اعتراض کیا کہ جناب استاد آپ نے یہ جو بنیاد قائم کی ہے یہ بنیاد درست نہیں ہے. آغائے خوئی نے سنا اور کہا نہیں میں نے بہت غور و تامل کر لیا ہے، تم غور کرنا، یہ بنیاد بالکل درست ہے، مضبوط ہے، یہ غیر معصوم ہے نا. ٹھیک ہے، 30-35 سال کے بعد اب آغائے آیت اللہ ابتہی کہاں آ گئے ہیں؟ قوم. آغائے خوئی وہیں نجف میں ہیں. 30-35 سال کے بعد تقریباً ایک خط آیا آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی طرف سے، استاد کی طرف سے، شاگرد کے نام، جناب آقائے ابتہی تمہیں یاد ہوگا تم نے 30 سال پہلے ایک اعتراض کیا تھا، اس وقت میں نے نہیں مانا تھا، اب میں تسلیم کرتا ہوں اور اپنی بنیاد کو تبدیل کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ خط ان آنکھوں نے پڑھا ہے، وہ خط ان آنکھوں نے، اور اس کی بنیاد پر اپنی 23 جلدوں میں معجم و رجال الحدیث جو پہلے چھپ چکی تھی دوبارہ اصلاح کر کے چھپوائی. اسے کہتے ہیں علمی کلچر، اسے کہتے ہیں تعلیمی سماج، اسے کہتے ہیں تعلیمی اور تحقیقی ذوق، اسے کہتے ہیں ایک فقیہ عادل، اسے کہتے ہیں منصف. کہ شاگرد کا 40 برس پرانا اعتراض اگر اس کو ایکنالج نہ بھی کرتے تو کیا ہو جاتا؟ لیکن نہیں، ان کا دل راضی نہ ہوتا کہ بات تو اس کی تھی، اس کو داد دو اور بتاؤ کہ تم صحیح تھے. دستِ ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آج انیس ہوتے تو میں داد دیتا انہیں اور کہتا کہ آئے آئے آپ یہ جو بیوہ کے لیے رانڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ بدل دیجئے، آپ بیوہ کہا کیجئے، رانڈ کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ مان لیتے دعا دینے کے ساتھ۔ یہ جو آج خود ساختہ انیسیے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ انیس انیس تھے، انیس آسمان سخن تھے، انیس آسمان سخن تھے۔ انیس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو بہت سے انیس پرست، خود ساختہ انیس پرست، اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے۔ اور اس فقیر نے الہ آباد میں، لکھنؤ میں، اور نہ جانے کتنے مقامات پر انیس کے ایک شعر پر پوری پوری ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کی تقریریں کی ہیں۔ آپ نے ہماری زبان سے انیس کو سنا نہیں تو آپ کو انیس سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ارے آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو انیس کے مرثیے صحیح پڑھ نہیں پائیں گے۔ آپ کیا جانے انیس کی عظمت کیا ہے، انیس کی زبان کیا ہے؟ علمی گفتگو کا معیار الگ ہوتا ہے، قوم کو زندہ کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم سے بھیک مانگنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم کو بلند کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے۔ جوانوں کو شاعری اور خطابت کی افیم نہ کھلائیے، جوانوں کو انقلابی شاعری اور علمی گفتگو کا انداز سکھائیے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے وہ ہیں جن کی وجہ سے کارل مارکس یا کسی مارکسسٹ نے کہا تھا کہ مذہب تو افیم کی گولی ہے۔ حقیقت میں اسلام افیم کی گولی نہیں ہے، مگر کتنے مذہب ہیں دنیا میں جو افیم کی گولی ہی ہیں، ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ارے کوئی انیس شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، کوئی اقبال شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، ہم دیکھیں تو صحیح اقبال کا کلام صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح اعراب کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں آپ یا نہیں؟ دبیر علیہ الرحمہ، اس فقیر نے انیس پر کتنے سیمینار کرائے ہیں آپ کو خبر نہیں، کتنے مقالے لکھے ہیں آپ کو خبر نہیں، دبیر پر کتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کو خبر نہیں، لیکن دبیر کے یہاں جو لغزشیں ہو گئیں اور جس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا، اس کو نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آج بنا اختصار پر نہیں ہے۔ آج بنا اختصار پہ نہیں، درمیان میں پڑھوں گا، پھر فضائل پڑھوں گا، پھر مصائب پہ آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ضبط کرنا، ضبط کیجئے گا۔ مرزا دبیر علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بلند شاعر ہیں، مگر انسان ہیں، جبرائیل نہیں ہیں۔ آپ کس چیز کی پرستش کر رہے ہیں؟ کس چیز کی پرستش؟ مجھے تانا دے رہے ہو، مجھے۔ ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک علمی معمولی سی خدمت ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر ایک کتاب لکھی تھی جس میں میر انیس کی تھوڑی سی تعریف کی اور مرزا دبیر کی بہت مذمت کی انہوں نے۔ سب کو بری لگی اور میرے دل کا زخم بھی یہی تھا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اچھا میں دبیر پہ 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں، مگر میں جب بھی لکھوں گا تو کیا کہلائے گی وہ کتاب؟ ارے شیعہ ہیں، ذاکر ہیں، انہوں نے مرزا دبیر کی تعریف کی، ٹھیک ہے؟ میری یہ آرزو تھی کہ خود شبلی اکیڈمی دار المعارف اعظم گڑھ سے، جہاں سے موازنہ انیس و دبیر چھپی تھی، وہیں سے مرزا دبیر کے دفاع میں کوئی کتاب چھپے۔ اس کے لیے میں نے گزارش کی اپنے مرحوم دوست، خدا ان کی مغفرت فرمائے، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، اہل سنت والجماعت عالم، شبلی اکیڈمی کے ڈائریکٹر، رسالہ المعارف کے مدیر، اسکالر، عالم، اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم، ادیب، صاحب قلم، میرے ان کے مراسم تھے۔ میں انہوں نے مرزا دبیر اور میر انیس پہ سیمینار کیا اور دہلی میں بلایا اور گزارش کی کہ انہوں نے ایک مقالہ پڑھ دیا۔ یہ مقالہ پڑھ دیا تو میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک مقالہ یہ پھیل کے ایک کتاب بن جاتا، آپ خود ایک پوری کتاب لکھیے مرزا دبیر پر اور اپنے ادارے سے شائع کیجیے، اور اس کتاب کی اشاعت کا یا جو بھی مصارف ہوں گے، جو بھی حق الزحمہ ہوگا، یہ کہنے کی بات نہیں تھی مگر کہہ رہا ہوں کہ کام اس سے شاید آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ حق التصنیف، ہدیہ، نذرانہ، طباعت کا خرچ، سب یہ فقیر دینے کو تیار ہے، اور کچھ ان کی نظر کر بھی دیا۔ اور وہ مرد خدا اپنی زبان کا پکا، اس شخص نے پوری کتاب لکھی اور وہ کتاب آج اسی ادارے شبلی اکیڈمی سے چھپ کے سامنے آ چکی ہے۔ کس کے دفاع میں؟ دبیر کے دفاع میں پوری کتاب چھپ کے آئی، موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اور ہمارے یہاں انیس پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، دبیر پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، اور انیس اور دبیر پر نہ جانے کتنے لوگوں کو مضمون لکھ کے دیا ہے کہ تم پڑھو۔ میں نے مقالہ لکھ کے دیا، اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک صاحب مقالہ پیش کر رہے ہیں اور میں نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ کر رہا ہوں، واہ کیا آپ نے انیس کی تعریف کی ہے، کیا دبیر کی تعریف کی ہے، مقالہ میرا ہی پڑھ رہے ہیں اپنے نام سے۔ آپ کو معلوم نہیں معاشرے کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اپنے میراث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ میراث کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کو اس ماضی کی میراث سے برتر مقام تک لے جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس اب گفتگو سمیٹ دوں، آپ میں سے یہ جملہ میرا ہے اور نہ جانے کتنی بار ممبر سے کہہ چکا اور یوٹیوب پہ موجود ہے پہلے سے تقریر، جو صرف اپنے مطلب کی سنتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے، مخلص نہیں۔ میری تقریر آج سے شاید 10-12-15 برس پہلے یوٹیوب پر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہوگی، لکھنؤ میں کہا تھا، کہیں اور نہیں، جہاں لکھنؤ کے ذاکرین و علماء ناراض ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی عالم، ذاکر، ذمہ دار، خطیب موجود نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ میر انیس و مرزا دبیر کا مرثیہ ہی پڑھا جائے، اس لیے کہ وجہ بتائی تھی، اس لیے کہ میر انیس علیہ الرحمہ و مرزا دبیر نے نہ صرف اپنوں کو، صرف شیعوں کو نہیں، جب وہ ممبر پہ آ کے مرثیہ پڑھتے تھے تو مسلمان اور ہندو اور عیسائی سب بیٹھ کے مرثیہ سنتے تھے اور سب فیض حسینی لے کے جاتے تھے۔ آج کا ہمارا جاہل، لطیفہ گو ذاکر اپنوں کو سمیٹ نہیں سکتا، غیروں کا کیا پیغام پہنچائے؟ اپنوں کو جمع نہیں کر سکتا تو دوسروں تک کیا اہل بیت کا پیغام پہنچائے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ مرثیہ پڑھا جائے، انیس کا مرثیہ پڑھا جائے، دبیر کا مرثیہ پڑھا جائے، تحت اللفظ مرثیہ پڑھا جائے، تحت السوز خانوں کی تربیت اور تحت اللفظ مرثیہ خانوں کی تربیت کے ادارے قائم کیے ہیں میں نے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ اپنی نگرانی میں تحت اللفظ مرثیہ خانی کی تربیت دلوائی ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر ان بزرگوں سے چوک ہو گئی ہے تو ہم کہیں سے دہراتے رہو۔ اچھائیاں دہرائی جاتی ہیں، غلطیاں نہیں دہرائی جاتی۔ اب سن لیجئے ایک مثال، آج جی چاہتا تھا کہ میں کتاب لے کے آؤں اور وہ بند پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر کہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ اللہ زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے ڈاکٹر ہلال نقوی کو، بہت بے جگری کے ساتھ مرثیے کی خدمت کر رہے ہیں، تخلیقی سطح پر بھی اور تحقیقی سطح پر بھی، بہت کام کیا انہوں نے، اللہ انہیں 110 برس کی عمر عطا فرمائے۔ مرزا دبیر علیہ رحمہ کے مرثیوں کا ایک انتخاب بھی چھاپا، بڑی خدمت ہے، مگر اس میں ایک مرثیہ ایسا بھی ہے جس میں چند بند ایسے ہیں جو میرے تبصرے کے بغیر کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی کسی خاتون کو بیٹھال کے سنا دو تو اسے بھی اعتراض ہوگا کہ ہاں یہ کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، میں بتاتا ہوں۔ ضبط کرنا عزیزوں، 10 محرم گزر چکی، 11ویں کی صبح آ گئی۔ اب 11ویں یا 12ویں کی ایک روایت وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس صحرائے کربلا میں، اس مقتل میں ایک کارواں آ کے رکا، اور یہ کارواں جب رکا تو اس کارواں میں جو کارواں سالار خاتون تھیں غالباً ایک، وہ انہوں نے دیکھا کہ مقتل ہے، خون کی بو آ رہی ہے، ہولناک منظر ہے، پورے مصائب کے بیان ہیں یہاں پہ۔ لیکن اس کے بعد جب شام ہوئی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ گر گیا، ایک پردہ پڑ گیا، اور اس کے بعد آسمان سے سواریاں اتریں، اور آسمان سے سواری اتری، اس میں بی بی زہرا تھیں اور بیویاں تھیں۔ اب بی بی زہرا کا بین امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر ہے۔ اچھا یہ بین کیسا ہونا چاہیے، ذرا سننا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پڑھ لینا پھر گفتگو کرنا۔ کہتے ہیں ہائے حسین، تمہیں میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں، میں نے تو زینب سے تاکید کی تھی کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہائے زینب نے ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو تمہاری یہ حالت کیسے ہوتی، میں تو واپس جا کے رسول مختار سے اب زینب کی شکایت کروں گی۔ یہ مکالمہ میں مختصر، بس اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے دہرانے کی، جو انہوں نے 4-6 بند لکھے ہیں۔ آپ میں سے کون صاحب ذوق، صاحب ولا، صاحب عشق، صاحب ذوق شعری، کون ہے جو اس جملے کو قبول کر لے؟ بی بی فاطمہ کی بھی توہین ہے، بی بی فاطمہ 11 محرم تک بے خبر تھیں کہ حسین پہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا اور کس کے سبب سے ہوا، اور سارا الزام کہ آقا حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ کیوں پامال ہوا؟ اس لیے کہ زینب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ جملہ تم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور گلہ ہے، ہائے زینب سے میں نے کہا تھا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں جو کچھ شاعری ہوتی ہے نا وہ زمانے کی سماجیاتی، تم حسین کا ساتھ نہ چھوڑا مگر حسین کا ساتھ زینب نے بھی چھوڑ دیا، تب تو یہ منزل آئی، تب تو یہ مصیبت ہوئی، اور یہیں تک نہیں، میں واپس جا کے رسول سے اپنے بابا سے زینب کی شکایت کروں گی۔ ارے نہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، قیامت تک میں دبیر علیہ الرحمہ کے لیے استغفار کرتا رہوں۔ کیا اس مرثیے کو بھی ہم انڈورس کر دیں؟ ہے اجازت آپ میں سے کسی کی؟ ہے مرثیے میں موجود؟ اب اگر میں کہوں کہ گزشتہ 250 برس سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے سرمایہ ادبی کا محاسبہ نہیں کیا، ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا۔ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، اور کرنی ہے ترقی، ترقی نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور جب لفظ ترقی کہہ رہا ہوں تو صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے نہیں، کس شعور، کس جذبے، کس تہذیبی تہذیب اور کن اخلاقی اقدار کے سہارے سے امام زمانہ کا استقبال کرنا چاہتے ہو؟ اس شعور کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ امام زمانہ کا استقبال کرو گے؟ اس قسم کی پوئٹری کے ساتھ، اس قسم کی تھنکنگ کے ساتھ، اس قسم کی تخیل کے ساتھ، یہ کوئی کارنامہ ہے؟ امام زمانہ کا استقبال کرنے کے لیے بلند ہونا ہوگا یا نہیں؟ ہر اعتبار سے بلند ہونا ہوگا۔ کل جو ہمارا معیار معرفت تھا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور آج جو معیار معرفت ہے کل آنے والے کل میں اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ نہیں، جمود کس لیے ہے؟ تنقید نہیں سنیں گے۔ تنقید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تنقید تخریبی، بگاڑنے کے لیے، ایک ہوتی ہے تنقید تعمیری۔ معاشرہ کی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، فن کی تعمیر ہوتی ہے، سماج کی تعمیر ہوتی ہے، نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے. جمود کا درس دوں آپ کو، اب سنیے میر انیس کا ایک مطلب، سنتے رہے ہوں گے ہمیشہ، آج مجھ سے سن لیجئے. سوز خانی میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ سلام، لیکن لوگ سر دھنتے ہیں اور فوراً گریا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں مزاج کیا ہے، جیسے ہی سوز خان مطلع شروع کرتا ہے گریا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس مطلع میں مصائب نہیں ہیں، مصائب بعد میں اشعار ہیں، بعد کے اشعار میں مصائب ہیں، مطلع میں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بات. اور میر انیس کے اس مطلع کے لیے میں 10-20 برس پہلے مقرر کہہ چکا ہوں اور محفوظ ہوگی یہ تقریر. پروفیسر شمس الرحمن فاروقی مجلس میں موجود تھے، پروفیسر گوپی چند نارنگ مجلس میں موجود تھے، اس وقت ان بزرگوں کی موجودگی میں عرض کیا ہے کہ پوری اردو شاعری کی فلسفیانہ شاعری ایک طرف، اور میر انیس کا یہ دو مصرے ان کے یہ مطلع ایک طرف. یہ مطلع سن کے جو آپ روتے ہیں یہ فلسفیانہ اور حکیمانہ مضمون پر حامل ہے، اور اتنا لطیف اتنا عظیم مطلع کوئی فلسفیانہ ڈھونڈے سے ملے گا. کیا ہے مطلع؟ سب کو یاد ہوگا، سب کو، آپ سب کو یاد ہوگا، اتنی بار آپ نے سنا ہے. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، یہ مصیبت کا بیان ہے. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. سچا یقین و ایمان ہوگا امام پر تب نہ مطلع اچھا لگے گا، امام کی معرفت ہوگی، امام کے بارے میں سوچتے رہو گے تب نہ اس مطلع میں نظر آئے گا کہ امام کے بارے میں کیا کہا گیا، امام کی طرف سے غافل لوگوں کو اس مطلع میں کیا نظر آئے گا. امام زمانہ امام غائب ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح غائب ہے. روح کا تو انکار کرتے نہیں، امام زمانہ کا انکار کر دیتے. آپ کے جسموں میں روح ہے نہیں ہے؟ یہ بے روح مجمع بول رہا ہے کیا؟ ہر ایک کے جسم میں روح ہے، ظاہر ہے کہ غائب. ارے روح ہے اور غائب، نزدیک ہے اور غائب. یہی روح آپ کے بدن کو جلائے ہوئے ہے، یہی روح آپ کی آنکھ کو روشنی دے رہی ہے، مگر یہ آنکھ اس روح کو دیکھ نہیں سکتی. تمہاری ان آنکھوں میں روشنی کس وجہ سے ہے؟ روح ہے تب نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے، روح ہی اس آنکھ کو بیدار رکھے ہوئے ہے، روح ہی اس آنکھ میں روشنی پیدا کر رہی ہے، روح کی وجہ سے آنکھ زندہ ہے اور یہ آنکھ روح کو دیکھ نہیں سکتی. اور نہ دیکھنے پر آپ روح کا انکار نہیں کرتے، امام زمانہ کو نہ دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. روح یا جان، روح کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جان. روح کے لیے روح عربی کلمہ ہے اور جان فارسی کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا. اردو میں ہے کیا؟ اردو میں سب، اردو عربی فارسی ہندی سنسکرت دنیا بھر کی زبانوں سے قرض لے لے کے ہم نے اردو بنا لی. اب الحمدللہ اردو ایک مستقل زبان ہے، یہ الگ فلسفہ ہے. اب اس جملے کو کوئی کاٹ کے کہے کہ یہ اردو کے مخالف ہیں، اس کا ذوق. بھی آپ منہ پہ تالے تو ڈال نہیں سکتے. اور بہت سی مخلوقات ہیں جو بے سبب ہی بولا کرتی ہیں راستوں میں ادھر ادھر, آپ ان پہ دھیان بھی نہیں دیتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بہت سی مخلوقات ہیں, بہت سی مخلوقات راستوں میں ادھر ادھر آوازیں آتی رہتی ہیں, اڑنے والی بھی بعض مخلوقات بولتی رہتی ہیں, مگر آپ کے کان پر گراں گزرتی ہے بات, آپ ان سے نہ جواب دیتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں. وہ اب کوئی توقع میں رہے کہ میں جواب دوں گا, نہیں, کوئی جواب کا سوال نہیں, جواب اسے دیا جاتا ہے جو تعلیمی ذوق رکھتا ہو, علمی ذوق رکھتا ہو, عرفانی ذوق رکھتا ہو, جو دنیا کی لذتوں میں مست ہو, ہم اسے کیا جواب دے سکتے ہیں. تو جان لفظ ہے فارسی کا کلمہ, عربی کا کلمہ ہے روح, دونوں کے لیے ایک لفظ اور ہے فارسی میں رواں, روان, روان بھی روح کو کہتے ہیں. اسی لیے اساتذہ کے درمیان یہ بحث تھی کہ روح رواں یہ ترکیب درست بھی ہے یا نہیں, روح رواں کہا جائے یا روح ہو رواں, بیچ میں واو عطف لایا جائے, اور دو مترادفات, یہ سب بحثیں ہیں کتابوں میں. چونکہ رواں کے معنی بھی روح کے ہیں اور روح کے معنی تو روح کے ہیں, تو اب روح ہو رواں کہیں یا روح رواں کہیں, ہیں, اور رواں کس معنی میں یہاں لیں, وہ روانہ ہونے کے معنی میں یا روح کے معنی میں, یہ سب بحثیں ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اچھا, تو جان, اچھا یہ روح ہو یا جان ہو یا روان ہو, اس کی تصویر کوئی کھینچ سکتا ہے؟ بھئی یہ جو آئینے میں شکل نظر آتی ہے آپ کو, شکل ہے لفظ اصل میں, یہ جو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے یہ آپ کی اصلی شکل نہیں ہوتی. آئینے میں جو آپ چہرہ دیکھتے ہیں یہ آپ کی اصلی شکل نہیں ہے, یہ تو آپ کے بدن کی شکل ہے. آپ اور آپ کا بدن دو چیزیں ہیں, آپ اور آپ کا بدن دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے بدن کی شکل نظر آتی ہے. بھئی اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو آج کل تو ہارٹ تبدیل ہو جاتا ہے, دل کا کامیاب آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے, بس اب تو سینکڑوں ہزاروں میں ہو چکا ہے نا پوری دنیا میں. اگر یہی دل آپ ہیں تو دل بدلنے کے بعد پھر آپ کہاں ہیں؟ یہ قلب صنوبری, یہ جسم میں خون پھیلانے کے لیے جو ایک پمپ لگا دیا ہے, اس کو آپ قلب سمجھتے ہیں؟ یہ آپ ہیں, یہ آپ ہیں, یہ تو بدل گیا. اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے, تو یہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ سب کہتے ہیں دل میں ہوتی ہے. اب وہ جناب والا, اب مثال دے دوں مثلا کہ کوئی شخص ہے, اس کو اپنے باپ سے محبت ہے, ماں سے محبت ہے, بھائی سے محبت ہے, اعلی اولاد سے محبت ہے, بیوی سے محبت ہے, اور وہ گیا امریکہ, اور امریکہ میں اس کا ہو گیا کامیاب ہارٹ ٹرانسپلانٹ. اب وہ جس کا دل لگایا گیا اسے کتوں سے محبت تھی, اب یہ گھر واپس آئے گا تو کیا قیامت ہوگی؟ کتوں سے محبت تو بہت عام ہے وہاں, لوگ اپنی اپنی پراپرٹیز کتوں کے نام وصیت میں لکھ جاتے ہیں, ٹرسٹ قائم ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی بڑی بڑی جائیدادیں کتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. تو اگر یہاں سے کراچی سے کوئی مومن گیا اور وہاں اس کا دل بدلا گیا تو کیا ہوگا حشر؟ سمجھ میں آ گئی نا مثال؟ اس کے معنی یہ دل جو ہے یہ آپ نہیں آئے. اب پہچانو اپنے آپ کو, اسی لیے اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سمجھو اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو یہ آپ کو پہچاننے کے لیے شیشے کے آئینے میں چہرہ دیکھو گے یا ڈاکٹر سے جا کے پوچھو گے کہ ہمارا اندر کیا کچھ ہے بتائیے ذرا تاکہ ہمیں معرفت ہو جائے کہ ہم کون ہیں؟ دل کے بارے میں بتائیے ہمارا دل کتنا بڑا ہے, پھیپھڑے بتائیے کیسے ہیں, دماغ کیسا ہے, ڈاکٹر بتائے گا؟ یہ آپ کا بدن ہے جس کی تصویر کھینچتے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ روح کی تصویر کھینچی نہیں جا سکتی. انیس آپ کو مادی علائق سے مجرد بنا کے اس منزل تک لے جانا چاہتا ہے جہاں آپ تصور میں جان کی تصویر کشی کر سکیں. تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں, یہ روح کی تصویر کر بنانا چاہتے ہیں انیس. کیوں؟ اس لیے کہ اس امام کا تصور آ گیا ہے جو ہے مگر ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں, صرف انیس کے ان دو مصروں کی شرح میں کم سے کم 200 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے, کم سے کم. یہ بھی انیس ہے, یہ بھی انیس ہے. داد دیتا ہوں تو انیس کو داد دیتا ہوں, تنقید بھی کرتا ہوں تو انیس پہ کرتا ہوں. کوئی دوسرا اس لائق نظر نہیں آتا جس کو یہ تنقید کروں. انیس انیس ہے. اس فقیر نے کہا ہے انیس کی زمین میں, وہ ایک مرتبہ میر انیس علیہ الرحمہ نے ایک سلام کہا. اچھا, وہ ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں نا, بلا وجہ گروپس بن گئے, پارٹیاں بن گئیں, الگ الگ ہو گئے بلا وجہ. ایک گروہ انیس کا مخالف, ایک گروہ دبیر کا مخالف. اب میر انیس علیہ الرحمہ نے ایک سلام کہا اور وہ سلام یہ تھا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. اور اس پہ شاندار اشعار ہیں ان کے. اس پر کسی مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے کسی نے ایک سلام کہہ دیا. جب کسی کی زمین اچھی لگتی ہے تب نہ سلام کہتا ہے آدمی, تو یہ ایک طرح سے خراج عقیدت ہے. اسے برا بھی نہیں ماننا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہماری زمین میں کسی نے شعر کہا. میر انیس علیہ الرحمہ کے آس پاس کے لوگ برا مان گئے اور انہوں نے تنقید شروع کی. یہ پورا معرکہ ہوا انیسیوں اور دبیریوں کے درمیان, یہاں تک کہ میر انیس علیہ الرحمہ کے بھائی نے بھی ایک سلام کہا اور کہا کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل, اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو. یعنی ایک زمیندار زمین اٹھا چکا, وہ اس زمین میں کوئی دوسرا شعر نہ کہے. اب یہ ایک صحت مند فکر نہیں تھی, یہ صحت مند فکر نہیں تھی تو ہم کہیں گے نہیں تھی. میر مونس اور میر انس کو بہت داد دیں گے, ہر چیز میں تعریف کریں گے, یہاں کہیں گے صاحب یہ بات آپ کی درست نہیں تھی. خیر, اب یہ چلتی رہی بات. ارے انیس پر تعلیمی انداز سے ترقی کی خاطر گفتگو کرنا میرے لیے جواز آپ فراہم نہیں کرتے. جوش ملیح آبادی نے رقیق قسم کا حملہ کیا میر انیس پر, جوش ملیح آبادی نے, اور ان کا یہ مطلع موجود ہے ان کے کلیات میں. وہ کہتے ہیں کہ گویا انیس کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا, تمسخر کیا کہ میر انیس نے کہا تھا نا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو. اب انہوں نے کہا کہاں تصور پستی بلند بینوں کو. انیس کے کلیات میں چھپا ہوا یہ شعر موجود ہے, کہاں تصور پستی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو. یہ جوش نے کہا. اب جو لوگ میرانیس کی زبان سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اعتراض بجا نہیں ہے، یہ تو ایک تفنن ہے، ایک شوخی ہے یا مزاح ہے، جو بھی کہہ لیجئے۔ ان میں سے انیس علیہ الرحمہ کی قدردانوں میں سے ایک صاحب بزرگوار ہمارے مدرسے میں تھے، جن کو ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ بچوں کو وہ انیس پڑھائیں، تاکہ وہ بچوں کو پڑھائیں انیس کا کلام۔ یہ بچے وہ ہیں جو آج حوزہ علمیہ میں قم میں ہیں، اور بعض ان میں سے مجتہد ہو چکے ہیں، ہمارے مدرسے میں انیس پڑھ کے گئے ہیں۔ تو وہ ایک دن دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا میر انیس نے یہ مطلب کہا تھا اور جوش نے یہ کہا تھا، میں نے جوش کا جواب دے دیا ہے۔ میں نے کہا جزاک اللہ، انہوں نے کیا خوبصورت مطلب سنایا ہے۔ میر انیس کا پھر مطلب سن لیجئے۔ صدا ہے فکر ترقی، صدا صدا سین سے صدا، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ جوش نے کیا کہا؟ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں کو۔ جواب دینے والے نے کہا، صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو۔ خدا کی قسم، یہ میر صاحب کے مضمون کو ترقی دے دی انہوں نے، بڑھا دیا آگے۔ اگر میر صاحب زندہ ہوتے تو وہ داد دیتے۔ فکر اور دھن جو بدلا ہے نا، صدا عروج کی، صدا عروج کی، صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو۔ صدا عروج کی دھن ہے، صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو۔ خدا ان کی روح کو بلندی عطا فرمائے۔ یہ تذکرہ مرحوم و مغفور راقم لکھنوی کا ہے۔ میں شعرا کا قدردان ہوں، یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں ایک شاعر کے اصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں، مگر کوئی شاعر بھی تو ہو۔ میں کہیں کہہ چکا ہوں کہ اردو زبان میں تو وہ الفاظ ہی نہیں ملتے جہاں شاعروں کے مراتب مقرر کیے جائیں۔ عربی میں جو کامل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شاعر، اس سے نیچے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعیر، اس کے نیچے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعرور، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متشاعر، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موال، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زجال، اور جو رجز پڑھتا ہے صرف شعر نہیں کہتا، صرف بحر رجز ہی تک محدود ہے، اسے کہتے ہیں راجز شاعر، تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو۔ جوانوں بچوں، شاعر بنو، مگر اس منزل پہ بنو کہ جہاں دعبل اور فرزدق بھی تمہیں رشک سے دیکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سلام میرا کوئی 30 سال پرانا ہے، 30 سال پرانا۔ وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو، انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو۔ اور اس کے بعد یہ انیس کی نظر تھا، اب مولا انیس کی نظر ہے۔ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، بھائی اگر نثر میں آج میں نہیں پڑھ سکا فضائل تو بس اس مطلع میں سن لو۔ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا اگر میر انیس نے زمین ہموار نہ کی ہوتی، خراج عقیدت ہے ان کو۔ زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی، زمین گزینوں کو. یاد آیا مولا کا جملہ، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہیں جاؤں. زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، خدا کی قسم یہ فلک نشین تھے. ایک مرتبہ کسی اور نے نہیں، حضرت ابو ذر نے امام حسین سے پوچھا، آقا یہ زمین خلق ہونے سے پہلے آپ کہاں تھے، یہ کائنات خلق ہونے سے پہلے آپ تھے مگر کہاں تھے؟ کہا عرش ہم نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کر رہے تھے، اس کے بعد ملائکہ کی تخلیق ہوئی، ہماری تسبیح سن کے ملائکہ نے تسبیح. یہ سب ذہن میں رہے، اور پھر سوچو زمین پہ بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، فلک کی راہ دکھائی، زمین گزینوں کو. اور سب آدم خاکی کا تذکرہ کرتے ہیں، آدم خاکی یہی سنا ہے نا ہمیشہ، آدم خاکی. اب آدم نوری کا تذکرہ بھی سن لیجیے، آدم نوری کا تذکرہ یہ ہے کہ ہوا جو کعبے میں، ہوا معاف فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب ظاہر ہے میں اپنے شعر سناتا تو نہیں رہتا تو یاد بھی نہیں رہتے. ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں، سفیر نور نے روشن کیا زمینوں کو. بے احترام خطیب بلاغت صمدی، بے احترام خطیب بلاغت صمدی، سجایا منبر عرفان نے اپنے زینوں کو. مولا امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ کا تذکرہ ہے، بے احترام خطیب بلاغت صمدی، سجایا منبر عرفان نے اپنے زینوں کو. اور اگر یاد آ جائے تو پھر ساری جنگیں ایک شعر میں یاد کر لیجئے گا. شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، شجاعتوں کے علم، شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، ابھارا خیبر و خندق نے اپنے سینوں کو. جزاکم اللہ. شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، ابھارا خیبر و خندق. یہ زمینیں بھی تو خوش ہوتی تھیں نا، کب سے بوجھ سہ رہی ہیں مشرکوں کا، کافروں کا، بت پرستوں کا اور بتوں کا. کاش علی آئیں اور توحید کا علم گاہ. یا رب علی کو بھیج، یا رب ابو تراب کو بھیج کہ یہ مٹی پاک ہو جائے.
زمینوں کی صدا ہے، یہ زمینوں کی مناجات ہوا کرتی تھی، یہ زمینوں کی مناجات ہوا کرتی تھی۔ میرے مالک، میرے خالق، میرے رب ابو تراب کو بھیج دے تاکہ ہماری مٹی پاک ہو جائے۔ شجاعتوں کے علم نصب ہوں بدست علی، ابھارا خیبر و خندق نے اپنے سینوں کو۔ بس گفتگو اب سمیٹ دیتا ہوں، تمام گفتگو ایک شعر میں آپ کی توجہ مصائب کی طرف منعطف ہو جائے گی، اسی سلام میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج 15 محرم ہے، ابھی وہی تاریخیں ہیں کہ جس میں گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، کسی سبب کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ احساس رہے بیدار کہ یہ شب و روز جو گزر رہے ہیں کون سے شب و روز ہیں۔ ابھی عاشور چند روز قبل گزرا ہے، اور روز عاشور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک جوان بیٹا آیا اور اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا العطش قد قتلن، پیاس مجھے قتل کیا چاہتی ہے۔ آقا نے اپنی انگشتری منہ میں دے دی، عقیق، عقیق کی انگشتری۔ بہت سے خطباء اور بہت سے ارباب مقاتل نے ذکر کیا ہے، اگر یہ روایت ذہن میں ہے تو بس یہ دو مصرے سن لیجئے کہ کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، کسی کی پیاس میں کام آیا تھا عقیق کبھی، ملی ہے آب اسی روز سے نگینوں کو۔ خدا کی قسم، جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، زمین والے ہوں یا آسمان والے، سب عزت پاتے ہیں حسین کی خدمت کر کے، محمد اور آل محمد کی بے لوث خدمت کر کے شرف پاتے ہیں، عزت پاتے ہیں۔ جمادات سے لے کر، نباتات سے لے کر، زمین والوں سے لے کر آسمان والوں تک، سب عزت پاتے ہیں علی کا ذکر کر کے اور علی کی خدمت کر کے، سب عزت پاتے ہیں آقا حسین کی وابستگی سے۔ اور مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، سنا نہیں ہے کہ فرشتہ فخر کرتا رہتا ہے آسمان پر اور اڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ انا عتیق الحسین، میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ سنا ہے نا، ایک دو نہیں، نہ جانے کتنے فرشتے ہیں جنہیں زندگی ملی ہے حسین کے صدقے میں۔ وہ حسین، وہ حسین جو سب کو زندگی بانٹتے تھے، وہ حسین جن کی خیرات پر یہ کائنات پلتی ہے، وہ حسین کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ صرف حسین ہی بھوکے پیاسے نہیں رہے، خواتین بھوکی پیاسی ہیں۔ اس قدر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہے کہ جو مائیں ہیں ان کے سینوں میں دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، تو شیرخوار بچے بھی بلک رہے ہیں پیاس۔ اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ جب شیرخوار بچے ان میں بلک بلک کے رونے کی بھی سکت نہیں رہی تو غشی سی چھا گئی۔ سنا ہے نا، گہوارے میں علی اصغر غشی کی کیفیت میں تھے، بس اس غشی کو، اس غشی کو دور کیا ہے صدائے استغاثہ حسین نے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ارے کوئی مدافع ہے جو حرم رسول کی طرف سے دفاع کرے؟ کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ کوئی ہے جو ہماری آواز پر آواز دے؟ اور یہ آقا کا استغاثہ روز قیامت تک کے لیے زندہ استغاثہ ہے، ہم بھی اور آپ بھی سب اس کے مخاطب ہیں. پیاس کی یہ شدت تھی کہ بچہ غشی میں تھا مگر جیسے ہی بابا کی صدائے استغاثہ سنی بیدار ہوا اور ہمک کے گہوارے سے زمین پر آ گیا. ہائے وہ تپتی ہوئی زمین, جلتی ہوئی زمین. گہوارے سے جیسے ہی بچہ زمین پہ آیا ماں دوڑی کلے جیسے لگا لی. اس کیفیت کو دیکھ کے خیمے میں صدائے گریہ بلند ہوئی. صدائے گریہ بلند ہوئی تو آقا واپس تشریف لائے, میدان سے واپس تشریف لائے. زینب, ام کلثوم, رباب, ارے میں رخصت آخر کے بعد گیا تھا, تمہیں سلام آخر کر کے گیا تھا, یہ رونے کا کیا سبب, یہ گریے کا کیا سبب؟ اور بیویوں نے جب کہا کہ یہ بچہ گہوارے میں غشی کی کیفیت میں تھا, جیسے ہی آپ کی آواز سنی ہے بچہ بیدار ہو گیا اور خود کو اس نے گہوارے سے گرا دی. آپ سنتے رہتے ہیں, 10 محرم گزر چکی, یہ سب مصائب آپ سن چکے ہیں. بس اب ایک گریز کے ساتھ چند فقرے آج کے شب و روز کے مناسب سے. اس شہید بچے کو جب ماں نے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ آقا جب خیمے گاہ میں لائے ہیں تو بس ایک جملہ کہا تھا, یہ ماں, یہ بی بی, یہ بزرگوار خاتون کسی اور گھرانے کی نہیں تھی نا, اہل بیت میں سے تھیں. اب یہ امام حسین کے حرم میں تھیں تو جناب رباب نے بس ایک جملہ کہا تھا, بھنیا امثلو کا یونہار. میرے لال, کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ خدا کی قسم, اس جملے کی ادبی شان اور اس جملے کی دردناکی اور المناکی قیامت خیز ہے. چھوٹے جانوروں کو نہر نہیں کیا جاتا, گوسفند کو بھی خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے. نہر کیا جاتا ہے جو بظاہر سب سے بڑا حیوان ہے, یعنی اونٹ. ناقے کو نہر کیا جاتا ہے, وہ خاص طریقہ ہے, ناقہ کھڑا ہوتا ہے, نیزے سے اس کے حلقوم پہ مارتے ہیں تو وہ نہر ہو جاتا ہے. بی بی کہہ رہی ہیں, بنیا مثلوں کا یونہار, میرے لال تیرے جیسے ننھے بچے کیا نہر کیے جاتے ہیں؟ تیرے سہ شعبہ کے ذریعے سے نہر کیا گیا. یہ صدمہ ایسا تھا کہ اس کے بعد بی بی رباب اگر کربلا ہی میں رہ جاتی تو بجا تھا, مگر رباب کو بھی بی بی زینب کے ساتھ ساتھ امتحان دینا تھا, مزید امتحان. اور بی بی کے جینے کا ظاہری ایک سہارا بھی تھا اور وہ تھی بیٹی سکینہ. اس لیے بی بی اسیر ہوئی. بی بی نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر کیا, لیکن اس بی بی پہ شام میں بھی ایک مصیبت وارد ہوئی. زندان شام میں وہ ظاہری ایک سہارا جو تھا سکینہ, وہ بھی جدا ہو گئی. بس آخری جملہ عرض کر, اب بی بی رباب ہیں اور بی بی رباب کے لیے اختیار جب دیا جائے کہ آپ کہاں رہیں گی, شام میں رہیں گی یا مدینے جائیں گی, بی بی کیا اختیار کریں؟ بی بی نے شام میں رہنا گوارا نہیں کیا, شام سے آئیں قافلے کے ساتھ کربلا تک. اور جب کربلا پہنچی تو معتبر روایتوں میں ہے کہ جب کربلا سے مدینے واپس امام زین العابدین جانے کے لیے تیار ہوئے, سب تیار ہو گئے, زینب بھی تیار ہو گئیں, ام کلثوم بھی تیار ہو گئیں, رباب نے کہا بیٹا تم جاؤ, مجھے کربلا میں چھوڑ دو. میں بہت غور کرتا رہا, بی بی کا یہ کیا مطالبہ ہے, یہ کیا اختیار, یہ کیا فیصلہ. معلوم ہوا زندان شام میں تو ایک بیٹی ہے, کربلا میں رہنے کے لیے خود علی اصغر ہیں اور آقا حسین, اس لیے فیصلہ کیا کہ کربلا میں رہیں. اور پوچھا कि मादर गिरामी अरे आप करबला में क्यों रहना चाहती हैं? तो बस एक ही जुमला कहा, वो सामने दरिया बह रहा है, मैं वहां से पानी लाऊंगी और प्यासों की कब्र पार। वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह अलिया, वाह ज़ैनबा। परवरदिगार हमारी इस नाचीज मुख्तसर नाक़िस आज़ादारियों को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें हिफ्ज़ मरातिब की तहजीब अता फरमा। परवरदिगार वो तहजीब के जिसमें हम खुदा रसूल इमाम उलमा मोमिनीन सब के हिफ्ज़ मरातिब कर सकें। परवरदिगार हमारे सीनों में हमेशा चराग़ तौहीद रोशन रहे। परवरदिगार हमारे हाथों में हमेशा दामान ख़त्म नबूवत रहे। परवरदिगार माबूद हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत पर गामजन रहे। परवरदिगार हमारे सरों पर उलमाए आलाम का साया बरकरार रहे। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सिस्तानी को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। दीगर तमाम मरजाइयात रशीदा को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफत व अदालत का परचम लहरा दें।